سوال ہے کہ اذان کہنے والا ہی اقامت کہے، کیا امام بھی اقامت کہلوا سکتا ہے؟ اذان کہنے والے کا حق ہے اقامت کا. دلیل بخاری کی حدیث، عمر بلال ان یشفع الاذان فان یوتر الاقامه. بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دوہری اور اقامت اکاری کہیں، تو بلال ہی کو اذان کا اور اقامت کا حکم ملا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت کا حق جو ہے وہ مؤذن کا ہے. اور ایک دوسری حدیث کی روح سے کہ جو امام ہوتا ہے وہ نماز کے قائم کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، تو اقامت کا پہلو چونکہ نماز سے بھی تعلق، تکبیر کا پہلو اقامت صلاح سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور صلاح کی اقامت کروانا امام کا حق ہے، تو اگر امام بھی تکبیر کہہ دے یا کسی کو کہنے کے لیے کہہ دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مردوں کو سونا پہننا حرام ہے، تو کیا عورتوں کو جائز ہے؟ عورتوں کے لیے استعمال اس کا درست ہے. اب ہمیں قرآن پہ ہے نا، اب ہمیں یونشا فی الحلیہ، کہ وہ عورت جو زیورات میں پلی ہے، جب اس کا پلنا ہی زیورات میں قرآن ذکر کر رہا ہے، تو قرآن کی صحت سے معلوم ہوتا ہے عورت زیور استعمال کرے گی. اللہ فرماتا ہے مومن مردوں کے لیے جنت میں ہورے ہیں، تو مومن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے نیک شوہر ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا فوت ہو گئے یا زندہ اٹھ گئے؟ آئمہ علیہ سنت کا یہی عقیدہ اور موقف ہے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. اور قرآن پاک کی کئی آیات سے یہ بات بڑی نمایاں اور واضح ہوتی ہے. اس کی اگر تفصیل دیکھنی ہو تو مولا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے شہادت القرآن، اس میں بڑے تفصیلی دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے. اگر قرآن مجید ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو کیا اس کا ہدیہ مسنون ہے یا نہیں؟ کیونکہ گر جانے سے اس کی بے ادبی اور توہین ہو جاتی ہے. جب ایسی غلطی ہو جائے تو غلطیوں کا جو عام قاعدہ ہے اللہ سے توبہ استغفار، اس سے کام لیا جائے. وہ کون سے سات لوگ ہیں جو قیامت والے روز عرش کے سائے تلے ہوں گے؟ اس میں حکمران عدل کرنے والا، نوجوان جو جوانی کی حالت میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس طرح وہ نوجوان جس کو کوئی عورت خوبصورت بھی ہو اور اونچے مذہب نصب والی بھی ہو، وہ بدکاری کی دعوت دے، وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس طرح وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے. ایک دو بیچ مجھے فی الحال ذہن میں نہیں ہے. میری جماعت میں چاند عیسائی پڑھتے، اگر ان میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ کو گالیاں دے واجب القتل ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ حالات، اس میں بڑی حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے. تو حکمت اور دانائی کو مد نظر رکھتے اگر وہ مسلسل اس بات کا ارتقاب کرتا ہے تو شرم تو وہ واجب القتل ہے. اگر کسی نے یہ قدم اٹھا دیا تو شریعت اس کا اسے انتقام نہیں لیتی. سعودی عرب میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، آخر کوئی دلیل ہے تو وہ پڑھتے ہیں. پہلے بھی سوال کر چکا ہوں، کوئی خاص تسلی تشفی نہیں ہوتی. اگر 8 تراویح مسنون ہوتی تو لازمی بیت اللہ میں 8 تراویح کا ہی اہتمام ہوتا. میرے بھائیو یہ بات سمجھیں، اس میں کئی ایک چیزیں ہیں سمجھنے والی. ایک بات تو یہ کہ سائل نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ حرم شریف میں جو بھی عمل ہوگا وہ مسنون ہی ہوگا. اگر تو یہ سمجھ رکھا ہے اور اسی کو جس طرح یہاں لازمی لکھا ہے تو لازمی بیت اللہ میں 8 تراویح کا ہی اہتمام ہوتا، تو ایک تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے، پھر جو باقی احکام وہاں لاگو ہوتے ہیں ان کو تو کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس پر لڑائی جھگڑے اور مناظرے کھڑے ہو جاتے ہیں. حرم شریف والوں لوگوں کا اگر عمل شریع حجت اور دلیل ہے تو اسی بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی آپ رفع دین بھی کر لیا کریں، آمین بھی اونچی کہہ لیا کریں، امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھا کریں. تو یہ احکام بھی تو وہاں موجود ہے نا، خالی تراویح کا مسئلہ تو نہیں. رمضان میں مسئلہ ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حرمین میں عرصے ہوتا ہے، تو باقی احکام جو پورا سال ہی رہتے ہیں، پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پانچوں نمازوں میں وہ رفع دین کرتے ہیں، آئمہ حرمین سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، آمین بلند آواز سے کہتے ہیں، تو پھر اس کو بھی اسی طرح شرعی حجت کے طور پر مان کر اس پر بھی عمل شروع کرو. لیکن جب وہ بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے تو ایسے نہیں کیا. اسی طرح تیسری بات، ہمارے یہ سوال اٹھانے والے بھائی یہ لکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں شرعی دلیلیں چار ہیں جن سے شرعی احکام کا اثبات ہوتا ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. تو کیا ائمہ حرمین کا جو عمل ہوتا ہے وہ قرآن کی ناسخ ہے کوئی، یا رسول اللہ کی حدیث ہے اور سنت ہے، یا اس پر امت کا اجماع ہے، یا وہ کسی امام مجتہد کا قیاس ہے؟ کیا ائمہ حرمین کا عمل جو ہے یا وہاں کے لوگوں کا وہ دلیل ہوتا ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر ہمارے بھائیوں کو اپنا اصول بدل کر ادلہ اربع کی بجائے ادلہ خمسہ کر لینے چاہیے. پھر اس سے اگلی بات یہ ہے، اگر حرمین کے لوگوں کا عمل ان کے لیے حجت اور دلیل ہے تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی نے مدینے والوں کے عمل کے خلاف کتاب کیوں لکھی؟ کتاب الحجہ علی اہل المدینہ. اگر مدینے والوں کا عمل حجت ہے تو تمہارے امام نے ان کے رد میں کتاب لے کر کون سا پھر جرم کیا ہے؟ اس لیے اپنے امام سے پوچھیں گے، ہم تو حجت مانے بیٹھے ہیں آپ کی تقلید کا دعویٰ کر کے، اور آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کتابیں لکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح تراوی کے والے سے یہ بات دیکھیں کہ ان کے ہاں ایک وتر پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ 21 رکعت پڑھنے کے قائل ہیں؟ یہ تو 23 کے قائل ہیں. ایک رکعت وتر کو نماز ہی صحیح نہیں سمجھتے، تو وہاں تو ایک رکعت وتر بھی ادا ہوتا ہے. پھر ایک رکعت وتر میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر لمبی وہ قنوت کرتے ہیں، کیا ہمارے بھائی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اسی طرح رکوع کے بعد کھڑے ہو کر لمبی قنوت اور قنوت نازلہ وتروں میں کریں، اور وہ بھی رکوع کے بعد؟ تو اگر یہ دلیل بنتی ہے تو پھر یہ بھی بننی چاہیے. تو میرے بھائیو، جہاں تک ہمیں سمجھ آتی، اصل بات یہ ہے کہ جب ایک وقت تھا جب شاہ سعود کی حکومت نہ تھی، تو ہر بین میں مقلدین نے اپنے اپنے مسلح ڈال رکھے تھے، انفی، شافی، مالکی، حنبلی اپنے اپنے چاروں کونوں میں مسلح ڈال کر بیٹھے ہیں. ایک ہی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ امام نماز پڑھاتا ہے، دوسرے منہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ختم ہوگی، ہمارا وقت ہوگا تو ہم پڑھیں گے. تو یہ جو فرقہ واریت تھی، سعودی حکومت نے اس کا خاتمہ کیا. اب حرمین کے سوا باقی جتنی ان کی مساجد ہیں، باقی 11 رکعت پڑھی جاتی ہیں. اب حرمین میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ 20 پڑھنے والوں کو بھی اسی طرح چھٹی دے دیں، پھر وہ فرقہ واریت جو انہوں نے ختم کی وہ قائم ہو جاتی ہے. اب انہوں نے اس کا ایک طریقہ اپنا لیا کہ دو امام مقرر کر دیے، 10 رکھتے ہیں، ایک پڑھاتا ہے پھر دوسرا 10 پڑھا دیتا ہے. تو جنہوں نے 11 پڑھنی ہوتی ہیں وہ ایک امام کے پیچھے پڑھ کر ایک وتر پڑھ لیتے ہیں اور وہ سنت اپنی ادا کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے 20 پڑھنی ہوتی ہیں وہ دوسرے امام کے پیچھے 10 اور پڑھ کر اپنی رکھتے ہیں، پوری کرتے ہیں. چونکہ وہ قبلہ تو پوری دنیا کے اسلام کے دعوے داروں کا ہے، اس اعتبار سے یہ چیز ان کے سامنے ہے. اور وگرنہ ان کے اکابر علماء کے جو فتاوے ہیں، ان کے فتاووں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، وہ سنت 11 رکعت کو سمجھتے ہیں. اس اعتبار سے میرے بھائی، ساری جہتیں اگر سامنے رکھو تو نہ کوئی یہ شرعی دلیل بنتی ہے، نہ اس کو شرعی دلیل کے اعتبار سے ہمارے بھائی خود ماننے کو تیار ہوتے ہیں. شرعی دلیل تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں. پھر حرمین کے اندر امام مالک کے دور میں، اس سے پہلے 11 رکعت کا یہ انعقاد ہوتا تھا. امام مالک مدینہ کے اندر امام تھے نا، مسجد نبوی میں امام و دار الحجرہ. تو فقہ مالکی کے امام عبدالحق اشبیلی نے اپنی کتاب الصلاۃ والتہجد میں لکھا ہے امام مالک کے والے سے، امام مالک فرماتے ہیں میں اپنے لیے وہی عمل پسند کرتا ہوں جو اللہ کے رسول کا اور حضرت عمر کا تھا رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں وہ 11 رکعت ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں نے، فرماتے ہیں 11 سے زیادہ کہاں سے نکال لی. وہ مدینے کا تو اس وقت امام تھے امام مالک، وہ تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں لوگوں نے یہ کہاں سے نکال لی، اصل تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے اور حضرت عمر نے ادا کی اور کہا، اور وہ 11 رکعت ہے. اس طرح تاریخ مدینہ منورہ ابن شبا کی کتاب ہے، مدینہ کی ہسٹری میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں وہاں پر 11 رکعت ہی ہوتی تھی. تو اسی پرانی جو ہے اس میں تو جب خلفاء کا دور تھا تو یہی مسئلہ تھا 11 رکعت والا. تو بعد میں جب فتنے کھڑے ہوئے اور فرقہ بندیاں پیدا ہو گئیں تو اس کے پھر جب ازالہ کیا سعودی حکومت نے تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک ترکیب جو ہے وہ مد نظر رکھی. بچہ کی والدین تعلیم و تربیت کرتے ہیں, جوان ہوتا ہے, کاروبار کرتا ہے, اس کی شادی کرتے ہیں, پھر اس کی بیوی آتی ہے تو وہ بدل جاتا ہے, بڑوں کا کام ہوتا ہے اچھے برے سے روکنا, پھر والدین اسے اچھے نہیں لگتے, والدین سے ناراض رہتا ہے بیوی کی وجہ سے, ایسے میں والدین کو جھوٹے اور بیوی کو درست کہتا ہے خواب و غلط ہو. قرآن و سنت کی روشنی بتائیں, یہ بھی بتائیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے بچوں کی شادیاں کرتے تو کیا طریقہ اختیار کرتے, کیا ساس بہو کا جھگڑا ازل سے ہی ہے یا اس دور کی ساس بہو ایسی نہ تھی یا وہ شادی کرتے ہی علیحدہ کر دیتے تھے, ضرور بتائیں. اس اعتبار سے بہت سارے مسئلے ہیں معاشرتی. ایک بات تو یہ ہے کہ لڑکے کے اوپر اپنی ماں اور باپ کی خدمت فرض عین ہے. اللہ نے جہاں سورت بنی اسرائیل میں اپنی عبادت کا حکم دیا, اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, اور قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. تو اس لیے ہر مسلمان بھائی کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ میرے اوپر میری ماں اور میرے باپ کی خدمت فرض ہے. ماں اور باپ کی نافرمانی حرام ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ماؤں کی نافرمانی تو پر حرام بنائی ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. والدین کافر بھی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, صاحب ہما فی دنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا حکم ہے. اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو مسائل ہیں کہ صحابہ اپنے دور بچوں کی شادیاں کرتے تو کیا طریقہ اختیار کرتے, اس دور میں اکثر اس طرح حدیث کی کتابوں میں پڑھنے میں ملتا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے اور شادی کے قابل ہو جاتے, ایک تو والدین کو یہ کہا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں رشتہ مناسب مل جائے تو دیر نہیں کرنی, جس طرح ترمذی شریف میں حضرت علی سے حدیث آتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ان وہ رشتے کا خود انتخاب کرتے اور شریعت ان کو اجازت دیتی کہ وہ جہاں رشتہ ان کو پسند ہو وہ کر لیں, کیونکہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ ولایت کا محتاج نہیں ہوتا. کئی صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ فلاں گھر میں اور انہیں کہو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں تمہارے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ طریقہ بھی تھا جس کو آج بڑے بڑے دیندار لوگ بھی پسند نہیں کر رہے. اگر کوئی دیندار بچہ آ کر, پہلے تو جرت ہی نہیں کرتا, اگر آ کر ایسی جرت کسی گھر والوں سے کر لے, گھر کے فرد سے کہے کہ میں تمہارے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ گھر والے بھی اس کو بڑا برا محسوس کرتے. تو وہاں ایک طریقہ یہ تھا. تو شادیاں والدین کر دیں یا اولاد لڑکے, لڑکیاں نہیں, کیونکہ لڑکیاں تو ولی کی محتاج ہیں, تو نکاح خود کر لیں. دونوں طریقے اسلام کے اندر موجود اور دونوں ہی درست ہیں. اور پھر جس لڑکی کے ساتھ لڑکے کی شادی ہوتی ہے, لڑکی کے اوپر تو فرض ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے, شوہر کے کپڑے دھوئے, اس کے لیے کھانا پکائے, اس کے گھر میں رہ کر اس کے گھر کی نگرانی کرے. لڑکی کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ لڑکے کے رشتہ داروں کی بھی خدمت کرے, یہ فرض نہیں اس پر. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے لڑکے کے جو بھائی ہیں, جو اس کے دیور جیٹھ ہیں, اس کا جو خاندان برادری ہے, اس کو روٹی پکا کے دیتی, کسی کے کپڑے دھو دیتی, یہ حسن سلوک ہے, کرے تو اس کو ثواب ہے. اگر وہ انکار کر دے, مرد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے دھکے سے وہ اپنے بھائی کے کپڑے دلوائے یا اس کو کھانا پکوا کے دے, بھائی کے اوپر فرض ہے وہ اپنے بھائی سے حسن سلوک کرے. بھائی کے اوپر لازم ہے, اس آدمی پر لازم ہے اپنے ماں باپ کی خود خدمت کرے, کیونکہ علماء اسلام میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں اس مسئلے میں ضرور اختلاف ہے آئمہ کے ہاں کہ عورت پر شوہر کی جنسی خواہش پوری کرنے کے سوا اس کی روٹی پکانا اور کپڑے دھونا فرض ہے کہ نہیں, اس میں ضرور اختلاف ہے. لیکن اس کے خاندان قبیلے برادری کی خدمت اس پر فرض ہو, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس میں بھی بالکل دلائل کے روح سے جو صحیح بات ہے وہ عورت کے ذمہ ہے اپنے خاوند کی خدمت, شریع اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی. بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں. مرید کے مرکز سے آپ کو اس حوالے سے کیسٹ مل سکتی ہے, اس میں ایک طرف حضرت عبدالسلام صاحب کا درس ہے اور ایک جہت میں میرا اس میں درس ہے. وہاں پر یہ مسئلہ ایک دفعہ اختلافی ہو گیا. حافظ صاحب نے ایک نکاح پڑھا اور نکاح کے خطبے میں چلتے چلتے یہ بات کہہ دی کہ معاشرے میں یہ بڑا ظلم ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکی تو لڑکے کے لیے ہوتی ہے، اب اس کو پورے خاندان کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس ضمن میں ابن حزم علیہ رحمہ کی بات کہہ گئے کہ وہ تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ اس پر اپنے شوہر کے کپڑے دھونا اور روٹی پکانا بھی فرض نہیں۔ یہ چلتے چلتے آپ صاحب نے بات کہہ دی اور مرکز میں پھر اس کے اوپر بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ خواتین جرأت مند اور دلیر ہو گئی۔ اس میں پھر قیدی صاحب کا ایک درس ہوا، میں جب پڑھانے جاتا تھا تو مجھے بھائیوں نے بتایا آپ صاحب کا اس طرح درس ہوا ہے، قیدی صاحب نے بھی درس دیا تو آپ بھی دیں، کیونکہ وہاں زور کے بعد کسی نہ کسی استاد کی ڈیوٹی ہوتی ہے درس دینے کی۔ تو پھر اس کے اوپر میں نے درس دیا، اس کے دلائل کئی ایک میں نے اس میں ذکر کیے جو کہ تفصیل نہیں دلائل کا۔ جو بھائی یہ جو ہے پڑھنا چاہے سیکھنا چاہے مرید کے مرکز صاحبہ سے ہمارے محض سے وہ کیسٹ آپ کو میسر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال عورت کا حق ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ ساس بہو کا جو جھگڑا ہے نا، اگر دونوں اپنے فرائض سمجھیں پھر تو یہ نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ہی اپنے فرائض سے غفلت اور کوتاہی برتتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر ماں یہ چاہتی ہے میری بیٹی جس گھر میں جائے اس گھر کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہو، کسی کی بیٹی میرے گھر میں آ جائے وہ غلام بن کر رہے، میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہو، یہ ہر گھر کی تقریباً حالت ہے، تبھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر ساس اپنی بہو کو وہ مقام دے جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن جب یہ ایک دوسرے کا مقام سمجھتے نہیں جھگڑا پھر ہوتا ہے۔ پھر جس لڑکی کا نکاح ہوتا ہے اس کا حق ہے اس کا خامد اس کو علیحدہ رہائش کے لیے کمرہ دے، خواہ اسی گھر کی حویلی کے اندر ہی موجود ہو، وامیسر نہ ہو تو گھر والوں سے علیحدہ ہو، کم از کم ایک کمرہ جس میں مرد اور عورت اپنے تعلقات قائم رکھتے ہیں وہ ضروری ہے عورت کو رہائش دینا۔ لیکن طلاق رجی کے احکام میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ عورت کی رہائش اس کا کھانا پینا یہ مرد کے ذمہ ہے، تو جب عورت کو ہم اس طرح الگ حقوق جو اس کے بنتے ہیں وہ نہیں دیتے تو وہ بھی سمجھتی ہے کہ مجھے اس نے خاندان کے لیے قربانی کا بکرا بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جھگڑے اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہر کوئی اپنے حقوق کو سمجھے۔ اگر افطاری کے وقت کھانا سامنے پڑا ہوا ہو تو پہلے کھانا کھانا چاہیے یا مغرب کی نماز؟ کھانا آ گیا تو پہلے کھانا کھائیں، لا صلاۃ فی حضرت الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی۔ غلا وہو یداف الاخبثان، نہ اس وقت نماز ہوتی ہے جب بندے کو پیشاب پخانہ تنگ کر رہا ہو۔ تسلیم نماز با جماعت ادا کرنا کیسا ہے، خصوصاً خواتین وغیرہ اس کا اہتمام کرتی ہے، مرد حضرات اس کا اہتمام، اس کا اہتمام شرع سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس کے مطلب جو روایت ہے اس کی صحت میں اچھا خاصا اختلاف ہے، کئی کے ہاں صحیح اور کئی کے ہاں ضعیف، اور جو اس کا صحیح موقف ہمیں معلوم ہوتا ہے نہ اس کے اندر صحت کی پوری شرائط ہے نہ ضعف کی، بلکہ وہ حسن درجے کی حدیث ہے، اس پر عمل کر لیا جائے تو جائز ہے، البتہ اس کا اہتمام اور جماعت بالخصوص رمضان میں جمعے والے دن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب فرض نماز کھڑی ہو تو باہر سے آنے والا شخص السلام علیکم کہے تو جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ زبان سے جواب نہیں دینا چاہیے، آپ کے اشارے سے دیں۔ ترمذی میں بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وتروں کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں؟ وتروں کی رکعتیں تیسری ہو یا عام نماز کی، اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ، جب دو رکعتوں سے آپ کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے، بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا کہ کرنا چاہیے۔ منگنی کے بعد لڑکی اور لڑکا اکیلے دوسرے سے مل سکتے ہیں یا منگنی کے بعد کتنی ملاقاتیں جائز ہیں؟ جب ایک دوسرے کو پیغام نکاح قبول ہو جائے کوئی ملاقات جائز نہیں جب تک نکاح نہیں ہوتا، وہ اگر نکاح نہیں ہوا ملتے ہیں منگنی ٹوٹ بھی تو سکتی ہے نا، اس وقت تک وہ غیر محرم ہے اس کے لیے جب تک اس کے نکاح میں نہیں آتی، زیادہ یہ کوئی ملاقات کا چکر نہیں ہے۔ حیض کے دوران قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ جتنی جی چاہے کر لے اس کے اوپر مبنی ہے، کوئی قرآن نے یا سنت نے اس کی رعایتیں مختص نہیں کی۔ ہاں اس میں آئمہ میں ضرور اختلاف ہے کہ حالت حیض میں قرآن پاک کو چھو سکتی ہے یا نہیں، امام بخاری رحمہ نے تلاوت کے حوالے سے، امام بخاری کا، تبری کا، داؤد ظاہری کا، ابن منذر کا یہی موقف ہے کہ حالت ایام میں بھی عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اور امام بخاری نے اس کے کئی ایک دلائل جو ہیں وہ صحیح میں نقل فرمائے ہیں۔ پروگرام کے بعد دعا ضرور کروایا کریں، یہ آپ کو جب حاجت ہوگی کہہ دیں گے تو دعا بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب اہتمام اس کا میں نہیں کہتا، اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ جب علماء کرام کیبل پر آتے ہیں عورتیں دیکھتی ہیں تو کیا وہ اس وقت زانیہ نہیں کہلاتی؟ کیونکہ ٹیلی ویژن پر دیکھنا گناہ ہے، اس پروگرام دینی پر جو ہوتا ہے تو بھی دیکھنا گناہ ہے. بات یہ جس طرح مرد کو نظر کی حفاظت کا حکم ہے، عورت کو بھی نظر کی حفاظت کا حکم ہے. ہاں، عورت کو جہادی تربیت اس کا شوہر اپنے ساتھ رکھ کر دکھا سکتا ہے، جس طرح صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ گتکا کھیلتے تھے نیزے وغیرہ کے ساتھ، وہ جہادی تربیت ہے. اور اللہ کے رسول نے بی بی عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے وہ دکھایا ہے تاکہ مسلمان عورت کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو، کیونکہ صحابیات جہادوں میں ساتھ جاتی تھی نا بعض دفعہ. وہ کیا کرتی تھی، بخاری میں یہ بھی موجود ہے، زخمیوں کی مرم پٹی کرتی تھی، پانی لا کر پلایا کرتی تھی، تو ان کے اندر سے وہ جو بستی بھی والا مادہ ہے نا وہ خارج ہوتا ہے. یہ صورت ہے بالکل جواز کی. ایک عورت کا خامت دوسرے ملک میں ہے اور اس کو باہر جانا، کیا اس کے لیے اکیلے سفر کرنا ٹھیک ہے؟ جبکہ ایئرپورٹ تک اس کو بھائی وغیرہ ہی چھوڑ کر آئیں گے، 3 گھنٹے کا سفر ہے، آگے سے اس کے خامد نہیں اس کو لینا ہے، محرم کے بغیر سفر جائز نہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاز میں یہاں بیٹھی 3 گھنٹے میں پہنچ جائے گی. یہ بھی تو آپ خبریں پڑھتے ہیں نا، جہاز خراب ہوگا کسی دوسرے ملک میں جا کر اتار لیا گیا، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں. تو شریعت نے پابندی لگائی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی. بخاری کے پیچھے ایک صحابی کہتے ہیں میرا نام فلاں قصبے میں لکھا گیا اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے، تو آپ نے اس کو جہاد سے چھٹی دے دی، فرمایا جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کر، عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. تو صرف یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہو یا زیادہ، سفر سفر ہی ہے. شریعت نے سفر کی حالت میں عورت کے ساتھ محرم کی قید لگائی ہے. اگر ایک عورت اکیلی حج کرتی ہے دماد یا بینوئی کے ساتھ تو جائز ہے، عورت داماد کے ساتھ جائے وہ تو محرم ہے اس کا، عورت کا داماد جو ہے وہ اس کا محرم ہے، ساس کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کا. البتہ بہنوئی کے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ ایک بہن کو چھوڑ کر دوسری بہن کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں یہ بیماری بہت موجود ہے کہ بہنوئی کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے اور اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا، ساڑی کو لے گیا. بہت سارے یہ، بلکہ اسی پچھلے ہفتے میں میرے پاس ایک فتویٰ آیا، ایک آدمی نے طلاق رجی دی اپنی بیوی کو، ایک طلاق رجی دے کر دوسرے دن ساڑی کو بگا کر لے کر اس سے نکاح کر لیا. تو یہ اس کے لیے محرم افراد میں نہیں جائے گی، اس لیے محرم کے ساتھ جا کر حج کرے، غیر محرم کے ساتھ نہیں جائے گی. رمضان میں عبادت کرنے کا مزہ نہیں آ رہا، قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر، اذکار سب کچھ ہوتا ہے لیکن عبادت کی لذت نہیں. پہلے ہر وقت یہ خیال ہوتا تھا کہ رمضان ہے، لیکن اس طرح اس کی اہمیت تقدس مد نظر نہیں رہتا. دل کی کیفیت جیسے غیر رمضان میں تھی ویسے ہی اب ہے. میرا دل لگتا ہے سیاہ ہو گیا، مجھے بڑی فکر اپنے ایمان کی. تو بات یہ ہے کہ اس صورت میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. جب اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق اور صحبت انسان کی ہوتی ہے، پھر وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جو خیالات اور تصورات ہوتے ہیں وہ انسان کے مٹتے ہیں اور نیکی کی طرف دھیان لگتا ہے. اور دوسری بات، دنیا کی چاہت جو ہے یہ اپنے دل سے نکال کر زہد اختیار کرو اور آخرت کے امور کو ترجیح دو، تو پھر انشاءاللہ یہ صورتحال امید ہے نہیں ہوگی. اور اگر اس کے اوپر یہ جو فکر ہے، یہ بھی ایمان کی دلیل ہے کہ ایک بندے کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز، میرا روزہ، میری عبادتیں قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں. ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں نا، وہ نیکی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کیا معنی نیکی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا؟ وہاں یہ مطلب ہے کہ وہ نماز اگر پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ ڈر ہے پتہ نہیں میری قبول ہوتی ہے کہ نہیں. روزہ رکھتے ہیں تو یہ ڈر لگا میں نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ ڈر لگے رہنا بھی ایمان کی دلیل ہے. کہ امام جب سلام پھیرے تو جب تک منہ پیچھے کی طرف یعنی مقتدیوں کی طرف نہ کرے تو کیا مقتدی نہیں اٹھنا چاہیے. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا کہ امام سے انصراف میں پیر نہ کرو، تو کئی لوگوں نے انصراف کا معنی سمجھ لیا جب تک سلام پھیر کر منہ نہ پھیر لے اتنی دیر تک مقتدی ہل نہیں سکتا. امام نبی علیہ الرحمٰن نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کے ساتھ لکھا کہ انصراف سے مراد سلام پھیرنا. جب امام سلام پھیر لے تو مقتدی پھر اس کی اقتدا سے آزاد ہے، جانا چاہے جا سکتا ہے، بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے وہ کرے، اٹھ کے سنت پڑھنی ہے وہ پڑھے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے نام کے آگے رسی دانوں لگانا چاہیے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جب آپ نے یہ ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی تو جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے قریش بڑے بڑے سردار، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اترغب عن دین عبد المطلب، ابو طالب تو عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ رہا ہے. اس نے کہا بل انا علی دین عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، کہنے لگا میں تو عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ دین عبد المطلب اس وقت کچھ اور تھا اور رسول اللہ کا دین کچھ اور تھا. یہاں سے آپ مسئلے کی نوعیت سمجھ جائیں. بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں اور ان کا مقصود فتنہ اور فساد ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، رسول اللہ کے والدین کے حوالے سے، آپ کے ابا اجداد کے حوالے سے ایسے سوال پوچھنے کا بعض لوگوں کا مقصد ہوتا ہے، کوئی بات ایسی ہو تو فٹ فتویٰ لگے یہ تو گستاخ اور پرچہ دو. اس کو ہم ساری نوعیتیں سمجھتے ہیں. گجرات میں ایک دن درد دے رہا تھا، پورا گاؤں دوسرے طبقے کا تھا، صرف ایک بندہ ہے لذیذ، اس نے پروگرام رکھا، علاقے کا چودھری ہے. آپ کے والدین کے والد سے بار بار ایک بندہ سوال کیے تھے، جب سوال ہے میں پرچی اٹھا کر ایک طرف رکھ دوں جواب نہ دوں. پھر اس نے کیا کیا، سرخ پینسل کے ساتھ بڑا نمایاں لکھا، کیا آپ حق بات کو چھپاتے ہیں؟ مجھے جوش دلانے کی کوشش کی. پھر میں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا، پھر دوبارہ اس نے سوال کیا. میں نے کہا لگتا ہے کہ آپ یہ مسئلہ پوچھ کے ہی رہیں گے. میں نے وہاں پر کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک تو ایسا سوال مت پوچھو جس کا جواب سن کر تمہیں تکلیف ہو، اور دوسری بات یہ مسئلہ ہم سے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا تم اپنے امام ابو حنیفہ سے پوچھو، کیونکہ ان کی فقہ اکبر جو کتاب منسوب ہے ان کی طرف، اس میں لکھا ہے کہ وہ دونوں بزرگ جو تھے وہ کفر کے اوپر فوت ہوئے تھے. میں نے کہا فتویٰ بھی تو لگانا ہے تو اپنے امام پر، اور پرچہ بھی کرنا تو ان پر کروا لینا، مسئلہ میں نے بتا دیا. پھر اگلا سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا، آپ کے والد اور والدہ کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا؟ ان سارے سوالوں کا جواب میں نے ابھی آپ کو دے دیا، اگر آپ غور کریں. ابن ماجہ کبھی نکال کرنا کتاب الجنائز میں، مشرک کی قبر کی زیارت کا باب. مشرک کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ چیپٹر نکال کر بھی دیکھ لینا، اس میں آپ کو حدیث ملے گی اس مسئلے کی. مرو اولادکم بالصلاۃ، والدین بچوں کو نماز کا حکم دے، 10 سال کی عمر نماز نہ پڑھے ان کو مارو. سوال یہ کہ والدین کے لیے کوئی اور بھی بچوں کو نماز کے لیے مار سکتا ہے، مثلا استاد، محلے والے، امام صاحب؟ بھائی استاد بھی باپ کے مقام پر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نا آنا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کے مقام پر ہوں. مسئلے آپ بتاتے تھے اس میں، یہ طہارت وغیرہ کے، جو معلم ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اور اس نے دشمنی سے نہیں مارنا ہوتا، تربیت سکھانے کے لیے مارنا ہوتا ہے. تو معلم بھی باپ کی طرح ہے، مسجد کا امام بھی بچوں کے لیے باپ کے مقام پر ہے، استاد جو بھی ہوتا ہے وہ باپ کی منزلت پر ہوتا ہے. اگر کسی خاتون کو گھر والے عید کی نماز نہ پڑھنے جانے دیں تو گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہے. اگر تو اس کو بند رکھتے ہیں، جانے نہیں دیتے، چونکہ عورت جو ہے وہ بیچاری مرد کی طرح تو آزاد نہیں ہے، نہ اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کا گناہ اس کے والدین کے اوپر ہے، تو دو رکعت نماز گھر میں ادا کر لے. کیونکہ فرض نماز کی جماعت جو ہے وہ خواتین کے اوپر فرض نہیں ہے. عورت، بچہ، بوڑھا اور بیمار جو نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر تو جمعے کی بھی چھٹی آئی ہے، اگر وہ نماز جمعہ میں شرکت نہیں کر سکتے، یا بچہ ہے نہیں پڑھتا، عورت ہے تو نہیں آتی، تو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. اگر ڈاکٹر ٹیکہ لگائے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی ٹیکہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ یہ نواقض وضو میں ہے. کیا خواتین مردوں کو دعوت دین دے سکتی ہیں؟ انٹرنیٹ پر صرف لکھ کر اور بول کر بات ہوتی ہے تو کیا طریقہ دعوت ٹھیک ہے؟ دعوت تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فریضہ جس طرح مسلمان مرد کا ہے عورت کا بھی ہے. اگر عورت کے لیے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایسا ممکن ہو کہیں بات کہنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے صحابہ بڑے بڑے اختلافی مسئلے پوچھتے تھے، آپ ان کے مسائل حل کرتی تھی. صحیح مسلم میں وہ وضو کے، یہ غسل کے فرض ہونے کا جو مسئلہ ہے کہ کب فرض ہوتا ہے، اختلاف ہو گیا تو اما عائشہ صدیقہ نے اپنی اولاد کا، صحابہ کا یہ مسئلہ حل کیا. اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب جو آیت ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ پردے کے پیچھے رہ کر مرد عورت سے سوال کر سکتا. نماز پڑھتے وقت چھوٹے بچے آگے سے بار بار گزرتے اور سجدے میں اوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام نے امامہ بنت زینب کو اٹھا کر نماز پڑھی، سجدے جاتے زمین پر رکھ دیتے. یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. بچوں کو مسجد میں ضرور لائیں، اس بات کی فکر نہ کریں. بچے کی تعلیمی سرگرمیوں میں والد کا کیا بنیادی کردار ہونا چاہیے؟ اس خاندانی نظام کی اہمیت، وہ ایمان کے والد کا کردار میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. درس کے بعد اس سوال کی حاجت ہی نہیں، سارا جواب اس میں آ گیا. ندا ملت میں ایک حدیث آئی تھی، وضاحت کر دیں. ایک لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئی، کہا کہ اللہ کے نبی، میرے والد نے زبردستی میرا نکاح کر دیا، وہ لڑکا مجھے پسند نہیں. فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ نکاح رکھو یا توڑو، تمہاری مرضی ہے. اگر اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے پسند کا نکاح کرے گی اور اس کا والد بھی راضی ہو تو ولی کی اجازت کا کیا بنے گا؟ بھائیو یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں آتی ہے. مسئلہ اس نوعیت کا ہے، نکاح کے انعقاد میں ولی کی اجازت ضروری ہے، رشتے کے تعین میں لڑکی کی رضا ضروری ہے، دونوں کا خیال ہے. جہاں لڑکی کا رشتہ کرنا ہو تو لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، کنواری ہو تو اس کا چپ رہنا اجازت ہے، متعلقہ یا بیوہ تو اسے مشورہ لیا جاتا ہے. تو اس ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا تعین کرتے وقت، جس لڑکے سے شادی کرنی ہے، رشتہ طے کرتے وقت اس میں لڑکی کی رضا ہے. جب لڑکی کی رضا سے اس کے اولیاء رشتہ طے کر دیں، پھر نکاح کا انعقاد کرتے وقت ولی کی اہمیت ہے. دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، کوئی تضاد نہیں ان میں. نماز میں سجدہ صاحب کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کہ تشہد کے بعد درست ہے یا نماز کے آخر میں کرنا درست ہے؟ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں نا، کہ نماز کے یا تو جب سلام پھیرنا ہوتا اس سے پہلے دو صاحب کے سجدے ہوتے ہیں، اور یا پھر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ صاحب کے دو سجدے کر کے تو نماز میں پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے. خاص طور پر یہ جو طریقہ ہے یہ نماز میں زیادت کے حوالے سے ہے کہ نماز کے اندر کوئی اضافہ ہو گیا، جس طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں کمی ہو گئی، سلام پھیر دیا، تو کمی کی صورت میں پھر امام کو جب پچھلے نے بتایا تو پھر دو جو رہ گئے حصہ وہ پڑھ کر تو سلام سے پہلے تاب کے سجدے اس طرح کر لے گا، زیادت ہوگی بعد میں کر لے گا. دونوں طریقے یہ حدیث میں موجود ہیں. کتنی عمر بچے کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے؟ جب اس بات کا متحمل ہو جائے کہ وہ کچھ دیر جو ہے وہ بھوکا نکال سکتا ہے تو اس کو عادت ڈالنے شروع کر دیں. جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا یا رک جانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. ہاں اس کے لیے یہ جائز ہے اور اس کے اوپر فرض ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، عمل ضرور ایک آتا ہے. آج تک سنتے ہیں کہ بیمار آدمی کے دوسرے روزے رکھوا دے، کیا کسی دوسرے کو روزے رکھنے والا پہلے اپنے روزے رکھے یا رمضان میں ہی اپنے روزے کے ساتھ دوسرے کی بھی نیت کرے؟ بھائی جب فدیہ مسکین کا دینا ہے تو مسکین بھی روزے رکھ رہا ہے اور یہ فدیہ دے کر اس کو رکھوا رہا ہے، دونوں کو اپنا اپنا اجر ملے گا. اگر کوئی عورت منحوس ہو تو اس کا کس طرح پتہ چلے گا؟ بھائی نوسط اس اعتبار سے معلوم ہوتی ہے، اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، لڑائی جھگڑے کی صفت اس میں زیادہ پائی جاتی ہو، ایسی چیزیں جس سے یہ پتا چلے کہ گھر کے اندر سکون قائم نہیں رہا اور اس کی اکثر سبب عورت مان رہی ہے، تو یہ نحوست ہی ہے. اگر نابالغ بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے، کفارہ اس پہ نہیں ہوگا. کفارہ جب بالغ ہو جائے گا روزہ فرض ہوگا، پھر ہوتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کی تفسیر مطلوب ہے. اس کی تفسیر دو طرح سے مفسرین نے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ نور سے مراد کتاب مبین ہی ہے، کہ واو درمیان میں تفسیری ہے. دونوں میں سے جو بھی تفسیر ہو، دونوں کا مقصد ایک ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ قرآن کے ذریعے بھی ہدایت دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت دیتا ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم، فرمایا آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ہر دو صورتوں میں وہ مقصود نہیں نکلتا جو اہل باطل بیان کرتے ہیں. ہدایت کا نور اللہ کے رسول بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اس میں کوئی کسی کو کلام ہی نہیں ہے. اور رہا اللہ کے رسول کو نور مان کر آپ کی بشریت کا انکار کر دینا، تو اس طرح کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. خود احمد رضا خان کے ترجمہ میں پابندی لگائی گئی، تو سیال شریف سے لوگوں نے شافات میں خط لکھا، اس میں یہ بات موجود ہے، کہنے لگے کہ احمد رضا اور نعیم الدین مراد آبادی، یہ دونوں جو تھے نا ہمارے بزرگ انبیاء رسل کی بشریت پر پختہ اعتقاد رکھتے تھے، اور یہ انبیاء کی بشریت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ قرآن کریم واضح گواہی دیتا اور صراحتن بیان کرتا ہے کہ انبیاء رسل بشر ہیں. آگے لکھا ہمارے ان بزرگوں کے نزدیک جو انبیاء رسل کی بشریت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ آپ نے گجراوالہ کو جو رضائے مصطفیٰ فروری 1983 میں چھپا اس کے اندر بھی یہ بات لکھی موجود ہے. تو ایک طرف یہ بات کہنا نورانیت بیان کر بشریت کا انکار کرنا, دوسرے خود ہی فتوا دینا کہ بشریت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. انسان کے علاوہ جن چیزوں کی روح قبض ہوتی ہے مثلا حیوان پرندے کیا ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھی فرشتہ ہی مقرر ہوتا ہے کہ ملک الموت اللہ نے کہہ دیا. تو ملک الموت کا کیا مطلب ہے؟ موت روح قبض کرنے والا فرشتہ, اب اللہ نے اس کو مطلق ہی رکھا ہے, انسانوں کے ساتھ اس کو کوئی مقید نہیں کیا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی فرشتوں کی. جنوں کو بھی موت آتی ہے بھائی, جنات کے اوپر بھی احکام وہی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جیسے انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں. جنات کو بھی موت آتی ہے, ان میں بھی مرتے جیتے ہیں, فرشتوں کو بھی موت آئے گی. موت کسی کو نہیں چھوڑتی, کل نفس ذائقۃ الموت کے عموم میں اللہ کے سوا پوری کائنات ہے. کہ عورتیں گھر میں ننگے سر چل سکتی ہیں, گھر میں آپ بازو قمیض پہن سکتی ہیں. عورت گھر کے اندر اگر کبھی سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, رخصت ہے. گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے یا گھر میں کوئی دوسرے افراد مثلا بسا اوقات آدمی کو ملنے والے آ جاتے ہیں تو حجاب اور پردے کا ان سے خیال کرے گی, اور کام کاج کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ بازو اوپر جھانک لینا یا اتنا ہی گھر کے اندر پہنے کے لیے سلوا لینا, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, مذکورات کی تفسیر کریں بتائیں اس آیت سے قبر والی زندگی کس طرح ثابت ہوتی ہے. بھائیو یہ جو آیت ہے نا جو عذاب قبر کے منکر ہے وہ کہتے ہیں اس میں دو زندگیاں اور دو موتوں کا ذکر ہے, یہ تیسری زندگی اور موت کے خلاف نہیں ہے. یہ تیسری زندگی اور موت کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ قرآن میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں جن میں اللہ نے تیسری زندگی موت کا ذکر کیا ہے. مثلا بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ نکلے موت کے ڈر سے, اللہ نے ان کو موت دے کر پھر زندہ کیا. اصحاب کاف والوں کا جو اصحاب کاف کا قصہ ہے وہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر گائے کا ذبح کرنے والا جو واقعہ ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں والا واقعہ وہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے, اور انسان کا روزانہ مرنا جینا یہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور. اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا, نیند میں بھی اللہ روح کو قبض کرتا ہے, موت کا فیصلہ کر لے تو قبضے میں رکھتا ہے مگر نہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ روزانہ مرنا جینا ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ جو وہ دو زندگی ہیں وہ مکمل شعور اور شرعی احکام اس زندگی میں اس پر لاگو ہوتے ہیں, اور قیامت والے دن بھی وہ زندگی انسان کو مکمل شعور والی ہوگی. جو قبر والی زندگی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے, اس میں اتنا روح کا جسم سے تعلق ضرور ہوتا ہے جس سے نعمتوں کا مومن بندہ ادراک کر سکے اور جس کو عذاب ہو رہا ہے اس کے عذاب کی کیفیت کو محسوس کر سکے. کیونکہ اللہ کے نبی نے خود قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر کی ہے, وہ کیا یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. صحیح بخاری مسلم کے اندر ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے, آپ نے فرمایا نازل فی عذاب القبر, یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے خود یہ زندگی بتائی ہے, تو اس لیے یہ قرآنی نصوص کے بھی خلاف نہیں, خود اللہ کے رسول نے تفسیر کی ہے کہ نمازی کے سامنے بیٹھا شخص ایک طرف سے ہو کر گزر سکتا ہے, صبر کر لے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ اس کے لیے خطرے کا بھی کام دے. تو کیونکہ اس کے آگے سے گزرنا منع ہے, اگر ایک جہت اس کی بنتی ہے تو وہاں نکلتا ہے, وہ اس کے سامنے سے آگے سے گزرنا نہیں ہے جس کی ممانعت ہو. یہ سوال ہے, آپ نے کہہ دیا کہ مرد عورتوں سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, جبکہ اس دور میں تو عالم دین موجود ہیں جو اس وقت نہ تھے. یہ اس وقت نہ تھے, صحابہ ساری غیر عالم تھے, یہ بات ہی غلط ہے. پھر خام خائی بندہ کسی عورت سے مسئلہ پوچھنے کا یہ معنی نہیں ہے نیت اس کی خراب ہو اور وہ کسی عورت کا رخ کر لے. ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے, کسی مرد سے حل نہیں ہو رہا, کوئی خاتون عالمہ ہے پردے کے پیچھے جا کر بیٹھ کر اس سے مسئلہ حل کر سکتے ہیں. پھر صحابہ آپس میں بات کرتے رہے غسل والے مسئلے پر, صحابہ بھی عالم نہیں تھے, غسل والے مسئلے پر بات کرتے رہے, آپس میں حل نہ ہوا, پھر اما صدیقہ عائشہ صدیقہ کا رخ کر لیا. تو علماء سے پوچھو, علماء سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا مثلا آپ کے علاقے میں, تو آپ کے علاقے میں کوئی خاتون ہے جو دین کا بہت زیادہ علم رکھنے والی ہے, تو حجاب اور پردہ شرعی احکام کی حدود کے اندر رہ کر اس سے مسئلہ حل کروا سکتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ شترے پہ بہار ہو کر آپ علماء کو چھوڑے اور خواتین کے پیچھے چلے جائیں, نیت میں فساد ہو اور کہ میں تو مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, یہ بات نہیں ہے. منوس عورت اپنی نوسط دور کرنے کے لیے کیا کرے, جو خرابیاں اس کے اندر ہیں ان کا اضالہ کرے, نوسط دور ہو جائے گی. روزہ کتنی عمر بچے کو مار کر رکھوانا چاہیے؟ روزے کے متعلق مار کر رکھوانے کی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اگر کسی بھائی کو معلوم ہو لکھ کر بھیجے, میرا بھی فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں بدل دیا جاتا ہے. عام یہود و نصارہ کے لیے کیا اسلام سے والدین ہونے کے ناطے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں, توبہ کرنے سے وہ بھی نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے؟ گناہگار جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کر دیتا ہے. کائنات میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, پھر انسان گناہگار کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہے مرضی, رضا, پسندیدہ, کسی چیز کو پسند کرنا. ایک ہے مشیت اور ارادہ. ہم لوگ اس باریک فرق کو جب نہیں سمجھتے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا. لا یرضا لعبادہ الکفر, اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہوتا. یرضا, اللہ کفر سے راضی نہیں ہے. اللہ نے پھر دوسری جگہ انا ہدینا السبیلا اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے اس کو ہدایت والا راستہ دکھا دیا ہے. چاہے تو شکر گزار بندہ بنے, چاہے تو نہ شکرا بنے. اس نے بندے کی اپنی جو ہے نا وہ چاہت کے اوپر بات چھوڑ دی. تو اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کائنات میں رہ کر ابتلاء اور آزمائش سے گزریں. تو اس نے بندوں کی آزمائش کے لیے کفر اور اسلام کا مارکہ بنا دیا, شیطان اور انسان مسلمان کی آپس میں دشمنی یہ واضح کر دی. تو یہ تو اس کی مشیت اور ارادہ کے امتحان لینا چاہتا ہے. اب کیا اللہ گناہ کو پسند کرتا ہے؟ تو اللہ گناہ کو پسند نہیں کرتا, یہ فرق ہے. اصل میں مشیت اور ارادہ اور اس کے ساتھ رضا مندی اور چاہت پسند, اس میں فرق نہ کرنے میں سوال پیدا ہوتا ہے. آگے ایک آدمی خودکشی کرتا ہے اور گناہگار ہوتا ہے, جبکہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. پھر وہ لفظ مرضی آ گیا, پسند سے نہیں. اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے اور اسلام کو پسند کرتا ہے. کر رہا ہے لیکن الکفر والفسوق والعصیان, کفر فطرت معصیت اللہ نے ناپسند بنا دی ہے, اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں اس سے مشیت اور ارادے میں ضرور یہ چیز شامل ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو بندہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ اس ابتلاء اور آزمائش اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سزا پاتا ہے. نظر ماننے کا شرعی طریقہ, انی نظرت لک معافی بطنی محررہ, کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے نواز رہا ہے تو انسان اللہ کے لیے نظر مان سکتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میرا کام ہے یہ میں تیری رضا کے لیے ضرور کروں گا. آپ نے اوپر لاگو کر لے, وہی نظر ہے. جس طرح اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ نے پیٹ میں بچہ دیا تو یہ نظر مان لی کہ یہ جو بچہ ہوگا اس کو میں نے تیرے لیے دین کے لیے آزاد اور وقف کر دیا ہے. تو انسان اطاعت کا جو کام ہے اس کو اللہ کے لیے اپنے اوپر اگر لازم کر لیتا ہے کہ میں یہ ضرور کروں گا تو یہی اس کی نظر ہے. اگر وہ پوری نہ کر سکا, اس کو توڑ دیا, تو نظر کا کفارہ دے گا. نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. کیا آدمی بیمار آدمی جو کسی دوسرے کو اپنے روزے رکھوا رہا ہے اپنی جگہ پر, کیا وہ رمضان میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھو جب اس نے اعتکاف سارا دن 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا ہے تو روزہ نہیں وہ رکھ سکتا. وہاں مسجد میں بیٹھ کر کھانا پینا وہ شروع کرے گا تو بھائی یہ اعتکاف تو نفلی عبادت ہے. اگر وہ بیٹھ جائے تو حرج کوئی نہیں اس میں, بیٹھ سکتا ہے, پابندی نہیں ہے. لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اگر اعتکاف کے لیے وہ ہمت کر لیتا ہے نا تو تھوڑی سی ہمت کرے تو روزہ بھی رکھ لے گا. اور اگر وہ روزہ رکھنا اس کی ہمت سے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا فائدہ تو میں نے یا میں نوخر, باقی دنوں میں رکھ لے. اعتکاف علیحدہ عبادت ہے اور روزہ علیحدہ عبادت ہے. ایک آدمی نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, دوسرا آدمی رات کو اکیلا قیام کرتا ہے, ان میں افضل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے دونوں کا تقابل تو نہیں اس طرح کر کے بتایا. ہاں حدیث سے کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ ہے اکیلے نماز پڑھنا, ایک یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ساری رات کے قیام کا بتایا ہے, اکیلے کا یہ نہیں بتایا. جو 3 راتیں آپ نے نماز پڑھائی تھی تو ایک رات جب آپ نہیں آئے, صحابہ نے اگلی رات پوچھا کیوں نہیں آئے, تو اس میں جو آپ نے باتیں بیان کی, ابو داؤد نے یہ بھی بیان کیا, من قام مع الامام غصب له قیام لیلۃ, جس شخص نے امام کے ساتھ قیام کر لیا اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہ فضیلت نفلی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی آئی ہے, اکیلے کی نہیں آئی. یہ فرق تو واضح ہو جاتا ہے کچھ. آپ نے کرکٹ کی بات کی، کیا یہ حرام کھیل ہے؟ حرام ہے تو قرآن و سنت سے دیکھ. بھائی میرے بھائیو، بات یہ ہے، کھیلیں جتنی بھی ہے نا، جس قدر بھی، اس میں شریعت کا جو مقصود اور مطلوب ہے، ایک تو کھیلوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو. اگر وہ اس کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے والے کھیلیں یا انہیں پڑھ کر اس کی عبادت ضائع ہوتی ہے تو وہ کھیل نہیں کھیلیں گے. کلو ما یل ہو بہر راجلو تو باطل. ابو داؤد کی حدیث ہے، ہر وہ کھیل جس میں آدمی پڑھ کر اللہ کے یاد سے غافل ہو جاتا ہے، فہوا باطل، وہ باطل ہے. اس روشنی میں آپ جو بھی کھیل کھیلتے ہیں اس کا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کھیل کھیلنے کی وجہ سے میری عبادات کا، میرے ذکر و اذکار کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ. اگر آپ کو نقصان نظر ہوتا ہو آئے تو وہ کھیل چھوڑ دیں، اور اگر آپ اپنی عبادات کا بھی دھیان رکھتے ہیں اور کھیل میں پڑھنے کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تو پھر کچھ وقت اس کو کھیلیں گے تو کوئی حرام نہیں ہوگا. خطاب سے پہلے سلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سلام کہہ سکتے ہیں. ملاقات جب بھی کرنی ہوتی ہے، اگر خطاب کی صورت میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو سلام تو سکھایا بھائیوں سے ملتے وقت. اس عموم میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. دعائے قنوت رکوع سے پہلے کرنی ہے، ہاتھ باندھے دعائے قنوت پڑھنی ہے یا کہ ہاتھ اٹھا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ نے رکوع سے قبل قنوت کی ہے، اور اس لیے ہاتھ اٹھانا رسول اللہ سے ثابت نہیں. جو علماء بعد میں کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہوں نے اس کو قنوت نازلہ پر قیاس کیا ہوا ہے. گزارش ہے، قرآن میں ہوتا ہے کہ اپنے آتا ہے اپنے بات کہا مانو، اور ان کو افتکنا کو کہ ماں باپ غلط عقیدہ دیں یا جھوٹ بولنے کو کہیں تو کیا یہ بات بھی ماننی چاہیے؟ غلط عقیدہ دیں یا جھوٹ بولنا کو کہیں تو نہیں مانیں گے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لا تعات انما تعات فی المعروف، فرما اطاعت نیکی کے کام میں. ہاں دنیا میں ویسے اس نے سلوک ان سے کریں گے. عرض ہے کہ حضرت الشیخ، کیا ننگے سر نماز جائز ہے؟ اہل حدیثوں کا ساری زندگی مسئلہ نہیں حل ہوا. ننگے سر نماز پڑھیں یا کپڑا لے کر، شریعت میں دونوں کی پابندی نہیں ہے. جس طرح بھی سہولت ہو پڑھ لے. نہ شریعت میں یہ لاگو کیا کہ ضرور سر ڈھانکیں، نہ شریعت میں یہ کہا ہے کہ ضروری ننگے سر پڑھیں. یہ نماز کے جو تواسمات میں ذکر نہیں ہوا. رکوع اور سجود کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، کیا قرآن حدیث ثابت؟ ابو داؤد میں حدیث ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ وہ تین کے عدد کے ساتھ تو روایت کمزور ہے، جتنی بار مرضی پڑھ لیں.